أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم درود بھیجے محمد والے محمد کا حضران گرامی خداوند عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے آشنا کیا وابستہ کیا وہی اہل بیت علیہ السلام کہ جن کے بارے میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ان دونوں ثقلوں کے ساتھ یعنی کتاب خدا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں میرے پاس قیامت میں حوض کوثر تک لے آئیں گی اس اعتبار سے خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آئمہ اطہار کی معرفت نصیب فرمائی اور آئمہ اطہار کے مکتب سے ہمیں وابستہ کر دیا اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ جب 18 ذلحج کا دن آتا ہے کہ جس کو ہم روز غدیر کہتے ہیں اور وہ اتنا مبارک دن ہے کہ اس کو ہمارے یہاں عید کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ایک روز نہ کہو بلکہ کہو عید غدیر عید یعنی خوشی کا دن کوئی بڑی خوشی اور یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس دن خاص اہتمام کیا کرتے تھے اپنے گھر میں خاص آمادگی کیا کرتے تھے حتیٰ نئے لباس کو بنایا کرتے تھے اور اس کو بطور عید مناتے تھے اس دن ایک دعا ہے جو ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی اور کہا گیا کہ جب 18 ذی الحج یعنی غدیر کے دن مومنین آپس میں ملیں تو سلام و دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہیں الحمدللہ الذی شکر خدا ہے اس کا حمد و سپاس ہے اس اللہ کی کہ جس نے جعلنی یا جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و آل لتھا حمد و سپاس ہے شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو امیر المؤمنین کی ولایت سے متصل کر دیا یہ امیر المؤمنین اور ان کے ائمہ اطہار ان کی اولاد پاک کی ولایت سے متمسک ہونا عزیزوں اتنا اہم ہے کہ اس کو ہمارے یہاں کہا گیا کہ جب 18 ذی الحج کو مومنین آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دیں کہ تم مبارک کے مستحق ہو کہ تم رسول اللہ کے بعد دربدر کی ٹھوکرے کھانے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ رسول اکرم کے بعد تمہیں خدا نے ہدایت کا صحیح راستہ دکھایا اور تم امیر المؤمنین کے دامن سے وابستہ ہو بس ایک طرف یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی خوشی کا ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ ائمہ اطہار کے در سے وابستہ ہیں لیکن عزیزو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر اماموں سے وابستگی ایک امتیاز ہے کہ یقیناً ہے ائمہ سے وابستگی ایک افتخار اور فخر اور مباحات کا ذریعہ ہے کہ یقیناً ہے ائمہ سے وابستگی ایک شرف ہے کہ یقیناً ہے تو اس ائمہ سے وابستہ لوگوں میں اور وہ لوگ کے جو ائمہ سے وابستہ نہیں ہیں ان میں فرق کیا ہے کس امتیاز کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو مجھے مبارک ہو کہ میں اور تم علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے عملی میدان میں وہ کیا امتیاز ہے وہ کیا طریقہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ نہیں یہ عمل مجھے امام علی کی وجہ سے ملا ہے اور اگر میں علی اور آل علی کے در پہ نہ آتا تو میں اس عمل کو انجام نہیں دے پاتا اگر میں علی اور آل علی کے در سے وابستہ نہ ہوتا تو مثلا میں اس چیز سے محروم ہو جاتا کہ جو علی اور آل علی کے در پہ آنے کے بعد مجھے مل گئی. یا دوسرے الفاظ میں میں اور آپ بعض چیزوں میں دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اسی لمحے دوسروں کے لیے بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے خدا نے ہمیں سرفراز کر دیا ان چیزوں سے دوسرے لوگ محروم ہیں. کون سے لوگ؟ جو علی اور آل علی کے در پہ نہیں آ سکے. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ کیا شے ہے, وہ کیا شے ہے کہ جو علی اور آل علی کے در پہ مل رہی ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ مبارکباد کے مستحق قرار پا رہے ہیں. یقیناً خود سب سے بڑی شے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ولایت ہے, ہدایت کا وہ سلسلہ کہ جس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اکرم کے بعد ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں. خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا, نبوت کو ختم کر کے امامت کو خدا نے جاری کیا. لیکن اس نبوت کو ختم کر کے خدا نے جو امامت کو جاری کیا, اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ مجھ میں اور اس شخص میں کہ جو امامت کے پیچھے نہیں چل رہا, فرق کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس موضوع کو سمجھنا بہت اہم ہے, اور یقیناً مختصر سے اس وقت میں اس موضوع کو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن صرف ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے چونکہ ہمارا موضوع دعا ہے اور اسی سے ریلیٹ کروں گا اپنی بات کو, کہ اگر آئمہ اطہار کے در پہ کوئی نہ آئے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص آئمہ کے در پہ نہ آئے گا وہ خداوند عالم کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آئمہ اطہار نے, رسول اللہ کے بعد آئمہ اطہار ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خداوند عالم کی معرفت کروائی ہے. آئمہ اطہار ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی معرفت عطا کی, اپنا نمائندہ بنایا, اپنا جانشین قرار دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہم انسانوں کو خداوند عالم تک پہنچنے کا صحیح راستہ دکھایا. ہم اور آپ دعائے توسل میں جب اپنے آئمہ اطہار کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مختلف نام لیتے ہیں اپنے آئمہ کے, پہلے امام سے لے کر بارہویں امام تک, اور 14 معصومین کا تذکرہ ہے دعائے توسل میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ حجت خدا ہیں. کس کے اوپر؟ علی خلقہ. میں مثلا آپ کے در پہ آیا ہوں, آپ خداوند عالم کی حجت ہیں مخلوق کے اوپر. حجت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں آپ کے پیچھے چلا تو قیامت کے دن میرے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرا کوئی عمل قابل گرفت ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ میں آپ کی پیروی میں چل رہا تھا. خدا نے آپ کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ انسان آپ کی پیروی کرے, نتیجے میں اپنی ابدی سعادت تک پہنچ جائے. آپ حجت خدا ہیں, خدا نے آپ کو نشانی قرار دیا, حجت قرار دیا, اس کے بعد آپ خدا تک لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. عزیزان گرامی, جو بنیادی امتیازات اس مکتب تشیع میں آئمہ اطہار کی وجہ سے ہم اور آپ کو حاصل ہوئے وہ معرفت خدا اور اس کا حصول ہے. جو خاص طریقہ معرفت ہے وہ یقین کیجئے کسی اور مکتب میں نہیں ہے, کسی اور مکتب میں نہیں ملے گا. یہ تعصب کی بات نہیں ہے, ہم اس کو بڑے ہی اوپنلی بیان کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, کہ اگر کسی کے پاس صحیفہ سجادیہ کے مقابلے پر کوئی ایک کتاب ہو کہ جو وہ لا کے پیش کر سکے کسی سے بھی, اپنے کسی بھی بزرگ سے, تو وہ لا کے پیش کر دے. کسی کے پاس اگر صحیفہ سجادیہ کے مطالب پر مشتمل کوئی ایک دعا ہو جو اس کے بزرگوں نے اس کو سکھائی ہے, تو وہ لے کر آ جائے. ہم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں جو خداوند عالم سے گفتگو کا سلیقہ امام سجاد نے سکھایا, ایسا سلیقہ کسی اور مکتب میں نہیں. ہم پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم متعصب ہیں, نہیں, ہم دنیا کو کہتے ہیں حقیقت کا راستہ یہی ہے, حقیقت کا راستہ یہی ہے جس کے ہم آپ کے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں. عزیزوں, آئمہ اطہار سے وابستگی کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہی دعاؤں کے ذریعے خداوند عالم سے اتصال, متصل ہونا ہے. یہ جو دعائیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں, البتہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہیں. آئمہ اطہار پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے, چاہے لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں, لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں, امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے. امام کا دل ہر انسان کے لیے دھڑکتا ہے. امام حسین نے پوری عالم اسلام کو نجات دینے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے جان دی ہے. اس لیے تو وہ شعر, بہت مشہور شعر, کہ جو انشاءاللہ اپنی حقیقت کو پائے گا جب امام کا ظہور ہوگا, اس کا دقیقاً ابھی میں سے یاد نہیں آ رہا, کہ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ شعر حقیقت پر مبنی ایک شعر ہے. ابھی چونکہ انسان اپنی عظمت کو نہیں پایا، انسان اپنی حقیقت کو نہیں پا سکا، غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور ان کے لانے کے بعد انسانی عقول کمال کی طرف جائیں گی، جو روایت ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کے سروں پہ اپنا دست شفقت پھیریں گے، اب اس کی جو بھی تعبیر ہو کس طرح سے ہوگا ہمیں نہیں معلوم، روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پر پھیریں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، علم کو کتنا ترقی ملے گی، ایک اور روایت نے بیان کیا کہ علم کو اتنی ترقی ملے گی کہ علم کے 27 حروف بیان کیے گئے اور ظہور امام سے پہلے جتنا بھی علم آگے بڑھے گا ترقی ہوگی وہ فقط 2 حروف پر مشتمل ہوگی، 25 حروف کا علم امام کے آنے کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی انسان کی عقل ترقی کرے گی، انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہو جائے گی، جب انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہوگی وسع النظر ہوگا تب امام حسین کی قربانیوں کو انسان سمجھ پائے گا، پھر آگے بڑھ کے ہر انسان کہے گا کہ ہاں میرا حسین سے تعلق ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ لہذا عزیزو جو آئمہ ہوتے ہیں ان کے پیغامات، ان کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس در سے وابستہ بھی کر دیا، اور نہ فقط وابستہ کر دیا، ہمیں اور آپ کو یہ دعائیں، یہ تعلیمات، یہ معرفت پر مبنی آئمہ اطہار کے اقوال، ان کی احادیث، ان کی روایات سے بھی آشنا کر دیا، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو انسان کو خداوند عالم سے متصل کرتی ہے، دعا عرفہ ہے۔ اس دعا کی اہمیت کتنی ہے، اس دعا کے بارے میں انشاءاللہ چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس دعا کی اہمیت اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہمارے یہاں بیان کیا گیا کہ چند ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا بہت زیادہ مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ چند مستحب روزے ایسے ہیں، چند ایام ایسے ہیں جن میں مستحب روزہ رکھا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے، تاکیدن کہا گیا۔ مثلاً 18 ذی الحج کا دن، عید غدیر کا دن، اس میں تاکید کی گئی کہ مومنین اس میں ضرور روزہ رکھیں۔ اسی طرح 9 ذی الحج جو روزہ عرفہ ہے اس کی تاکید کی گئی، اسی طرح 15 شعبان کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 25 ذیقعد کا روزہ جو دہو الحرز کہلاتا ہے، تقریباً اسی طرح کہ یہ ایام ہیں چند کہ جن میں روزہ رکھنے کی انتہائی زیادہ تاکید کی گئی اور کہا گیا ہے کہ انسان ان دنوں میں، ماہ رمضان کے علاوہ جن دنوں میں روزہ ضرور رکھے وہ یہ دن تھے۔ آپ نے ابھی سنا کہ انہیں دنوں میں سے ایک دن 9 ذی الحج یعنی روزہ عرفہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی ہمارے احکام میں، اور کہا گیا کہ اگر اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ آپ کے اوپر کمزوری کا سبب بنے، ایسی کمزوری، ایسی بے ہمتی کہ جس کی وجہ سے آپ دعا اور مناجات نہ کر سکیں، تو پھر بہتر ہے آپ روزے کو ترک کر دیں اور دعا کو پڑھیے۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ چند ایام ہیں، 4 یا 5 ایام ہیں کہ جن کے اندر تاکید کی گئی ہے پورے سال میں مستحب روزہ رکھنے کی، انہی میں سے ایک ہے 9 ذی الحج، بہت زیادہ تاکید، لیکن اس سے بڑھ کے تاکید ملتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ضعف آ جائے، ہمت نہ ہو، دعا پڑھنے کا حوصلہ نہ مل رہا ہو، تو روزہ ترک کر دیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے یا دعا کے ساتھ بیٹھا جائے، اتنی اہمیت ہے اس دن کی، اس دن میں دعا کی، مناجات کی۔ اور اگر اس دن میں ہم اپنے خوش نصیبی کے سبب امام حسین کی دعا سے متصل ہو جائیں تو کتنا بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ جب اس دن کو خدا نے مناجات کے لیے رکھا، آپ نے سنا ہوا ہے اس روایت کو کہ روزے عرفہ ایک سائل سوال کر رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واہ ہو تجھ پر، تو آج جیسے دن میں بھی غیر خدا سے مانگ رہا ہے، آج کا دن تو وہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ہر کسی کو عطا کرتا ہے، حتیٰ شکم مادر میں جو بچے ہوتے ہیں خدا ان پہ بھی رحم بھی کھاتا ہے، ان کو عطا بھی کرتا ہے۔ عزیزو یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیوں شکم مادر میں موجود بچے کا ذکر کیا، سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، شاید اس لیے کہ شکم مادر کا بچہ جو ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی اپنے خلقت کے مراحل طے کر رہا ہے، ابھی اپنے اچھے برے کو نہیں جانتا، ابھی سوال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، خدا بن مانگے اس کو عطا کر رہا ہے، تو تم جو مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں کیا کیا عطا کرے گا وہ۔ لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ آج کے دن بھی تم غیر خدا سے سوال کر رہے ہو، آج کا دن تو فقط خدا سے مانگنے کا دن ہے، اتنا اہم دن ہے روزے عرفہ کا دن، اور اس دن میں دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے تعلیم کی ہے۔ اس دعا کے اندر عزیزوں بہت سے مطالب ہیں، ہر دعا انسان کو خدا سے متصل کرتی ہے، میں نے چند نکات کو آپ کے لیے اس دعا سے نکالا ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے، ابھی کچھ ایام باقی ہیں روزہ عرفہ میں، لیکن کاش کبھی ہم ایسا کر سکیں کہ آئمہ اطہار نے جتنی ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح عمل ضرور کر سکیں، بس آئمہ نے نماز شب کی بہت زیادہ تاکید کی کبھی اس نیت سے کہ ہمارے آئمہ نے ہر امام نے نماز شب کی تاکید کی ہے زندگی میں ایک بار صحیح آئمہ کی پیروی کرتے ہوئے میں آج نماز شب پڑھ لوں. آئمہ نے ہر امام نے مثلا مناجات شعبانیہ کی بہت تاکید کی ہے کبھی نہیں پڑھ سکا, کبھی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھوں مناجات شعبانیہ میں ہے کیا. دعائے کمیل کی اتنی تاکید ہے کہ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ کمیل اس کو روزانہ پڑھو, روز نہ پڑھ سکو ہر شب جمعہ پڑھو, ہفتے میں ایک دن پڑھو وہ نہ کر سکو مہینے میں پڑھ لینا, وہ بھی میسر نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھنا, اتنی توفیق بھی نہ ملے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اتنی اہمیت ہے ان دعاؤں کی عزیزوں, یہ الفاظ ان دعاؤں کے بارے میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اتنی تاکید امام نے دعاؤں کی عزیزوں, یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی مبالغہ نہیں کیا, جنہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ حقیقت بیان کی ہے. حقیقت میں پھر ان دعاؤں کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے سائے میں اگر میں اور آپ آ کر بیٹھیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے کمال کو پا نہ سکیں, ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت شرافت سعادت کو حاصل نہ کر سکیں, کیونکہ آئے میتھڈ جنہوں نے کبھی زندگی میں مبالغہ نہیں کیا, جنہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو, تو کس طرح ممکن ہے وہ آئمہ ان دعاؤں کی اتنی تاکید کریں, ان دعاؤں سے انسان کو کچھ ملتا نہ ہو. یہ ہماری ظاہری پردے ہیں جو ہمیں ان دعاؤں کے معارف سے آشنا نہیں ہونے دیتے ہیں. یا پھر ہم ایک جملہ تھوڑا سا شاید سخت ہو لیکن بہرحال حقیقت پر مشتمل ہے کہ ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں لیکن محض ثواب کی غرض سے, یعنی ہمارا مقصد دعا اور عبادت کرنے کا یہ ہوتا ہے ہم اس کام کو کر لیں اس کے نتیجے میں آخرت کا بینک بیلنس بڑھ جائے, ہمارا ہمیں ثواب مل جائے. یقیناً ثواب ملے گا لیکن ثواب کے ساتھ جو اصل شے تھی وہ اس دعا کے ذریعے خدا تک پہنچانا تھا. اس دعا کے اندر جو آئمہ نے الفاظ استعمال کیے وہ خدا کی معرفت کروانی تھی, خدا کی پہچان کروانی تھی, ثواب تو ملنا ہی تھا. اس کو میں ایک اور واقعے سے بیان کروں, پہلے یہاں اسی جگہ بیان کر چکا ہوں, صرف تھوڑا سا ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے کہ ہمیں اپنی ہمتیں بلند رکھنی چاہیے اپنی عبادت میں بھی اپنے ہر کام میں. آٹھویں امام اپنے ایک صحابی کے گھر گئے تو دیکھا اس نے اپنے گھر میں ایک روشن دان بنایا ہوا ہے. امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس دیوار میں یہ روشن دان کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے یہ روشن دان اس لیے بنایا کہ تاکہ اس روشن دان سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے. امام نے کہا کہ بات صحیح ہے, اس روشن دان سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آئے گی, لیکن کاش تیری ہمت اس سے زیادہ ہوتی. اس نے پوچھا مولا اس سے زیادہ ہمت کیا بلند ہوتی؟ کہا تو اس نیت سے اس روشن دان کو بناتا کہ اس روشن دان کے ذریعے جب نماز کا وقت ہوگا مؤذن اذان دے گا تو اذان براہ راست میرے پاس آئے گی, میں اول وقت نماز کے لیے بیدار ہو سکوں گا. اس کے نتیجے میں ہوا اور روشنی تو آنی ہی تھی, تو یہ نیت نہ بھی کرتا تب بھی جب روشن دان بن گیا تو ہوا بھی آتی روشنی بھی آتی, لیکن تو پہلی نیت اگر کرتا تو تیرا درجہ خدا کے نزدیک بہت بڑھ جاتا کہ تو نے روشن دان کو خدا کی قربت کی خاطر بنوایا تھا. وہی چیز ہے کہ میں اور آپ دعا قرآن تعلیمات کے سہارے آئیں گے بیٹھیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے دعائے کمیل کے اندر, یہ کیا درد ہے جو امام علی علیہ السلام کو سونے نہیں دیتا, یہ کون سا عشق ہے کون سی تڑپ ہے کہ جس کو لے کر امام علی جیسا امام آتا ہے راتوں راتوں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. آخر کبھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس دعا میں ہے کیا, یہ دعائے عرفات میں کیا چیز ہے ایسی کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں اس گرمی کے اندر پورا وقت خدا کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں, کیا دعائے عرفہ میں. عزیزوں یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے, یعنی ہم اہل بیت کے ماننے والے, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اور آپ جب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا امتیاز دوسروں سے کیا ہے, ہمارا فرق کیا ہے دوسروں کے ساتھ. اگر ہم بھی ان معارف کو اہل بیت سے نہ سیکھ پائے تو شاید بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا, پھر بہت زیادہ عملی میدان میں فرق نہیں ہوگا. دوسرا آئمہ کے نام سے واقف نہیں ہے, میں اور آپ آئمہ کے نام سے واقف ہو گئے, دوسرے اور آپ کو دوسرے کو آئمہ کے نام سے واقف ہونے کے بعد آئمہ کی شفاعت کی امید نہیں ہے, مجھے اور آپ کو قیامت میں شفاعت کی امید بن گئی. آیا اتنا فرق کافی ہے؟ کیا باقی صرف اس چیز کے لیے آئمہ نے تمام زندگیاں اپنی اذیتوں میں گزاری ہیں یا نہیں, اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ یقیناً اس سے بڑھ کر ہے, ہمارے آئمہ ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دعائے عرفہ میں امام کس طرح خداوند عالم تک انسان کو پہنچاتے ہیں. یقیناً دعا بہت وسیع مطالب پر مشتمل ہے اور مجھ جیسے حقیر طالب علم کی یہ ظرفیت نہیں ہے کہ میں آئمہ کی دعاؤں کے بارے میں کچھ وضاحت کر سکوں, صرف اس کے ٹکڑوں کو لے کے بیان کروں گا آپ کے سامنے جتنا میرے ساتھ وقت ہوگا. درود بھیجیے محمد علی محمد پہ. خب دعا کی جو ابتدا ہے امام نے دعا کی ابتدا خدا کی حمد و ستائش سے کی، جو ہر دعا کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ ظاہر ہے جب دعا کا مقصد کیا ہے، دعا میں انسان خداوند عالم کے سامنے حاضر ہوتا ہے، میں اور آپ نماز میں خداوند عالم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یعنی خدا کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی ایک ادنا ہستی کا مالک، ایک حقیر انسان اپنے کسی بزرگ کے پاس جائے تو جا کے اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرے، اس کے بارے میں بات کرے۔ آئمہ نے بھی یہ سکھایا کہ دیکھو جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو حمد و ثنا سے خدا کی دعا کا آغاز کرو۔ دعا کمیل بھی میں اور آپ پڑھتے ہیں کیا، شروع امام علی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی خدا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور تجھ سے سوالی بن کر آ رہا ہوں، لیکن میں تیری وسیع رحمت کے دامن کو تھام کے آ رہا ہوں، تو وسیع دامن رحمت کا رکھنے والا ہے، میں اسی دامن رحمت کو تھام کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے اسماء کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے عزت کے سہارے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اسی طرح امام حسین نے بھی اس دعا عرفہ کے اندر خدا کی حمد و ستائش کی اور اس کے بعد خدا کی مختصر صفات کا ذکر کیا، جس کو میں ابھی وقت کی کمی کے سبب بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اب عرض کیا کہ اس دعا کے مطالب بے شمار ہیں، صرف ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے اور اس روز عرفہ سے پہلے آمادہ ہونے کے لیے کہ جب وہ دن آئے ہمارے دل میں تھوڑا خیال آئے کہ اس دعا کو امام حسین نے اتنی توجہ سے پڑھا تو ہم کس طرح سے پڑھیں۔ اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں حمد و صفات کے بعد، اور اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ خداوند عالم سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اللہم انی ارغب الیک، پروردگار میں تیری جانب اپنا چہرہ موڑ کے آیا ہوں، میں تیری جانب رغبت رکھ کر آیا ہوں، مجھے تیرا شوق ہے، اشتیاق ہے، میں تجھ سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ دیکھیے دعا کتنے خوبصورت انداز سے شروع کر رہے ہیں، یعنی انسان کس قدر اطمینان کے ساتھ اس مالک کائنات کو جو بے نیاز ہے اس کو اپنائیت کے ساتھ پکار سکتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ یہ اپنائیت کا احساس آئمہ کے علاوہ کسی اور در سے مل سکتا ہے؟ انسان اتنی اپنائیت کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یعنی کیا مطلب تو ہی میرا رب ہے کہ پروردگار، آگے جملے آئیں گے کہ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں دعا، ابتدعتنی، اے میرے اللہ تو نے میری زندگی کی ابتدا کی ہے، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میری کوئی ہستی نہیں تھی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میں کہیں وجود نہیں رکھتا تھا، ابتدعتنی، تو نے میری ابتدا کی، کس چیز کی وجہ سے؟ بنعمتی، کا اپنی نعمت کی وجہ سے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تیری رحمت ہے۔ اب لا نکون شیئن مذکورا، میں کچھ بھی نہ تھا، کسی ذکر کے قابل بھی نہ تھا، تو نے مجھے وجود بخشا۔ اب جبکہ تو نے بغیر کسی حق کے وجود بخشا ہے تو اس کے بعد اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے میرے کسی حق کے بغیر مجھے وجود بخشا، اپنی فضل و کرم، اپنی مہربانی، اپنی محبت کے سبب، اس کے بعد جب وجود دے دیا پھر اپنی بارگاہ میں آنے کا حق دے دیا ہے۔ پہلے جو میں بنا ہوں کسی حق کے بغیر بنا ہوں، آج جب تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تو ایک حق کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کیا حق ہے؟ کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تو نے مخلوق کو حق دیا کہ وہ اپنے خالق سے سوال کر سکے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کہ کتنے خوبصورت انداز سے، کتنی اپنائیت سے، یعنی ایک ایسے بچے کی مانند کہ جو اپنے باپ کی محبت کو سامنے رکھ کے اس سے بات کر رہا ہو، اس سے زیادہ لطیف انداز ہے امام کا۔ کہتے ہیں پروردگار تو نے میری ابتدا کی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی نہ تھا اس کے بعد تو نے مجھے وجود دیا۔ عزیز، اس کے بعد امام نے اگلے جملوں میں بیان کیا کہ میں کیسے وجود میں آیا، کس طرح تو نے مجھے ایک حقیر سے قطرے سے وجود بخشا، اور اس کے بعد تو نے کس طرح اپنی تمام نعمتوں کو تمام کیا۔ پھر امام نے آگے بڑھ کر جو چیز بیان کی عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، یا یوں کہوں جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ وجود کے بعد ہدایت ہے۔ اگر تصور کیجئے کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو سالم وجود تو دے دیتا مگر ہدایت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ابھی میں اور آپ کتنی مخلوقات کو اس زمین پر دیکھتے ہیں کہ جو چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، خداوند عالم کی نعمتوں کو استعمال کر رہی ہیں مگر اپنے چہرے کو خدا سے موڑے ہوئے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو قبیح عمل سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں بعض دفعہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلانے کو دیکھا کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی کی تھی، مثلا اسے جاب پہ رکھوایا تھا، اس کے پاس گھر نہیں تھا، उसको घर लेके दे दिया और उसने नतीजे में उसके साथ क्या किया, यानी जिस शख्स ने अपने वली नेमत के साथ अच्छा ना किया हो, उसकी जानिब से अपना चेहरा मोड़ा हो, हम उसको क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं, हम कहते हैं बहुत बुरा आदमी। यही इमाम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार तेरी नेमत है, तेरी मेरे ऊपर रहमत है कि तूने वजूद देने के बाद मुझे हिदायत भी दी है। अगर तू हिदायत ना देता, आगे जुमले हैं ये पूरे, इस जुमले इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस दुआ में, कि अगर तू हिदायत ना देता क्या होता, मैं तेरी नेमतों पर नेमतें इस्तेमाल करता रहता मगर कभी तेरी किसी नेमत पर शुक्र का ख्याल दिल में ना लाता। खुद ये जो हिदायत है नबी अकरम के दौर में आना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको एक नेमत करार दिया। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार तूने वजूद दिया उसके बाद लम तुखरिजनी लिरअफती का भी, तूने जो मेरे ऊपर मोहब्बत रखता है उस मोहब्बत से मुझे इस दुनिया में नहीं भेजा। व लुत्फी का ली व एहसानी का इलैया, जो एहसान और मोहब्बत तूने मेरे साथ की, इस दुनिया में मुझे आइम्मा कुफर की हुकूमत में नहीं भेजा, उस जमाने में नहीं भेजा कि जब लोग तेरे अहद पैमान को तोड़ रहे थे, तूने उस जमाने में नहीं भेजा कि जब लोग तेरे नबी को और अंबिया को झुटला रहे थे, अपनी अपनी मर्जी के दीन बना रहे थे, बल्कि तूने अपनी मोहब्बत से मुझे कब इस दुनिया में भेजा कि जब तूने अपने आखिरी नबी को इस दुनिया में भेज दिया, अपने आखिरी नबी के जरिए से हिदायत के परचम को फैला दिया। तेरे आखिरी नबी ने जहमतें की, जहमतें उठाई, उसके बाद इंसानियत को गुमराही से निकाला। अब जब इंसानियत गुमराही से निकल गई, हिदायत आ गई, अब तूने मुझे दुनिया में भेज दिया। यानी ऐ खुदा, तूने अपनी मोहब्बत से, मेरा तो कोई हक तेरे ऊपर नहीं था, तूने अपनी मोहब्बत से मुझे वजूद भी दिया, सालिम वजूद भी दिया, सालिम वजूद देने के बाद मुझे इस दुनिया में भेजने का इंतजाम भी ऐसे जमाने में किया जब तेरे नबी की तरफ से हिदायत के अरकान पूरे हो चुके थे। अजीज, वो इमाम हुसैन की जबान है, आम इंसान की जबान नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी अकरम की उम्मत बनने को कहते हैं खुदा की रहमत है, मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी सआदत है कि मैं और आप आखिरी नबी की उम्मत में करार पाए, और उससे बढ़कर फिर आखिरी नबी की उम्मत के बाद आखिरी नबी के जानशीनों से वाबस्ता है कि हम उसी आखिरी नबी के जानशीनों में से एक जानशीन की दुआ के सहारे बैठे हुए हैं। आज कितना बड़ा इफ्तिखार है हमारे लिए, कितनी बड़ी सआदत है हमारे लिए। अजी, तो इसके बाद इमाम ने ये जुमले बयान किए कि परवरदिगार हिदायत असल चीज है, तूने अगर वजूद दे देता लेकिन हिदायत से महरूम करता तो फिर मुझे कुछ भी हासिल ना होता। इस दुआ में इमाम हुसैन ने इस तरह से बयान किया। उसके बाद इमाम आगे बढ़ते हैं और खुदावंद आलम की जो इंसान से नजदीकी और मोहब्बत है उसको बयान करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम बयान के दुरूद भेजे मोहम्मद और मोहम्मद, इमाम बयान करते हैं कि खुदा तू कितना करीम है, कितना रहम करने वाला है। अब पीछे जो सफों में जुमले गुजर गया उसमें इमाम ने थोड़ा बहुत बयान किया कि मैंने क्या किया, वो आगे भी आके चल की चीज आएगी, लेकिन खुदावंद आलम कितनी मोहब्बत से हमसे पेश आ रहा है इसको इमाम ने बयान किया। कहा कि परवरदिगार तूने मेरे ऊपर एहसान किया, इज़ा अतममता अलैया जमीअ निअम, खुदाए तूने मुझ पर एहसान किया जब अपनी नेमतों को मुझ पर तमाम कर दिया। मैं और आप बाकी बैठकर सोचें कि खुदा की कौन सी नेमत है जो मुझे और आपको मयसर नहीं है। हमने और आपने अपनी आंखों से ऐसे इंसानों को देखा है जो कुव्वत गोयाई से महरूम होते हैं, कुव्वत समाज से महरूम होते हैं, कुव्वत बसारत से महरूम होते हैं, चलने फिरने की सलाहियत नहीं रखते। बाज़ ऐसे अफराद होते हैं जिनके ये ज़ाहिरी आज़ा सही होते हैं, अक्ल शऊर नहीं रखते। बाज़ ऐसे होते हैं कि अक्ल शऊर रखते हैं, हिदायत पे नहीं आ पाते। बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनको खुदा तौफीक नहीं देता कि उनका पाँव कभी मस्जिद की तरफ भी आ सके। अलबत्त ये खुदा की तौफीक अपनी जगह, लेकिन ये खुद इंसान की गुमराही का नतीजा होता है। एक एक करके सोचिएगा, एक एक करके सोचिएगा, आपको नजर आएगा कि खुदा की नेमतें तमाम है हमारे ऊपर। इमाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम तूने मेरे ऊपर नेमतों को तमाम किया, मुझसे तमाम बुराइयों को दूर कर दिया, और ऐ मेरे माबूद, ये खुदा की मोहब्बत जो अब इमाम बयान कर रहे हैं, लम यमनअका जहली व जुरअती अलैका अन दललतनी इला मा युकर्रिबुनी व वफ़िक़नी लिमा युज़लिफ़ुनी लदैक, ऐ मेरे माबूद मैंने मुतअद्दिद बार तेरे सामने जहालत का मुजाहरा किया, मैंने मुतअद्दिद बार तेरे सामने जुर्रत का मुजाहरा किया। क्या मतलब, यानी तूने मेरे लिए अहकाम बनाए थे, जिसको इमाम अली ने दुआ कमल में भी कहा कि खुदाया तूने मेरे लिए अहकाम बनाए, तूने मेरे लिए दस्तूर नाजिल किया, मैंने उस दस्तूर पर अमल नहीं किया। अब जबकि मैंने उस दस्तूर पर अमल नहीं किया, गोया मैंने तेरे सामने जरूरत की। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक क्लास के अंदर एक उस्ताद आए और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ उसूल बनाए, कवानीन बनाए, मसलन कहे कि क्लास में बच्चों को सबको बैठना है, ایک بچہ مستقل کھڑا ہو چکر لگاتا رہے کلاس کے, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کتنا جری بچہ ہے کہ اس کو استاد کا احترام بھی نہیں ہے, یا جری نہیں کہیں گے بلکہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو بدتمیز بچہ کہیں گے, کہیں گے اس کو استاد کا ذرا سا پاس نہیں ہے, ذرا سا ادب احترام اس کے پاس نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ پردگار میں نے کتنی مرتبہ تیرے خلاف جرات کی ہے, یعنی مجھے حق نہیں تھا کہ میں تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا, ورنہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ کبھی کسی مومن کی دل آزاری نہ کرنا, نہ معلوم کتنی مرتبہ دل توڑ دیے لوگوں کے. تو نے مجھے حق نہیں دیا تھا غیبت کر کے مومنوں کی عزت برباد کرتا, معلوم نہیں کس کس کی عزت برباد کر بیٹھا. تو نے حق نہیں دیا تھا کہ اپنے بزرگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا, معلوم نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی مرتبہ اونچے لہجے میں بات کی ہے. تو نے یہ حق بھی نہیں دیا تھا کہ اپنی اولاد پر ناروا ہاتھ اٹھاتا, نہ معلوم کتنی مرتبہ اس میں کہ میں باپ ہوں مار سکتا ہوں میں نے اپنی اولاد کے گالوں کو سرخ کر دیا, مجھ پہ دیت واجب ہو گئی مجھے پتا نہیں چلا. یہ تمام ضرورتیں عزیزوں, تمام ضرورتیں. تو نے مجھ سے کہا کہ بلا وجہ نماز کو تاخیر میں نہ ڈالنا, میں نے پرواہ نہیں کی, آخری وقت میں جا کے پڑھ لی, بعض اوقات تو قضا کر کے پڑھی. تمام چیزیں ضرورت کے دائرے میں آتی ہیں. اس کے باوجود امام کیا کہتے ہیں کہ پروردگار میری اس ضرورت, میری اس جو ہے وہ کوتاہی کے باوجود کیا ہوا, تجھ کو میرے اوپر رحم کرنے سے کسی چیز نے روکا نہیں, لم یمنعک, تجھے روکا نہیں کسی چیز نے. یعنی اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ پروردگار جتنی میں نے تیرے خلاف ضرورت کی ہے, یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ضرورت اپنے مہربان باپ کے خلاف کرتا شاید وہ دو دن کے لیے گھر سے باہر نکال دیتا, کہتا دو دن باہر رہو, جب دو دن بعد تمہیں باپ کا ادب و احترام آ جائے پھر گھر میں آ جانا. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ کم سے کم بات کرنا چھوڑ دیتا, ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تمہیں احترام آ جائے, جب تمیز سیکھ لو بات کر لینا ہم سے. خدا نے ہم سے کبھی نہیں کیا عزیز, خدا نے کبھی اپنا راستہ نہیں روکا, خدا نے کبھی ہمارے لیے دروازے کو بند نہیں کیا. امام کہہ رہے ہیں یہ انسان سے خدا کی انتہائی محبت ہے, اور اس عالم میں ہے کہ خدا وند عالم ہم سے بے نیاز ہے, اسے ہماری کوئی احتیاج نہیں ہے. ممکنہ طور پہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ ماں باپ اگر نہیں کر رہے یہ کام, صرف سوچنے کی حد تک بات کر رہا ہوں, تو شاید ان کے ذہن میں ہو کہ بہرحال ہماری اولاد ہے, کل ہمارا سہارا بنے گی, آج اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا کیا ہوگا. ممکنہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ شاید انسان یہ سوچ کے رک جائے. ماں باپ محبت اپنی جگہ, لیکن یہ سوچ بھی غالب آ سکتی ہے بعض اوقات, خدا کو تو یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی, وہ بے نیاز ہے, اس کو ہماری کیا احتیاج ہے. اس کے باوجود چونکہ خدا محبت کرتا ہے, خدا مجھے اور آپ کو چاہتا ہے, اس لیے امام نے بیان کیا کہ پروردگار تجھ کو کسی چیز نے نہیں روکا میری ضرورتوں کے باوجود, تو مجھے راستے دکھاتا رہا. کس چیز کے راستے دکھاتا رہا؟ وفقتنی لما یذلفنی لدیک, وہ چیز مجھے بتاتا رہا جو مجھے تیرے نزدیک کرتے رہے. میں تجھ سے دور جاتا رہا, ضرورت کر کے میں تجھ سے دور جاتا رہا, تجھ سے اپنا چہرہ موڑتا رہا, تو مجھ کو بار بار اس مقام پہ لاتا رہا کہ میں تیرے نزدیک آ سکوں. میری ضرورتوں کے باوجود تو نے اپنے قرب کا راستہ مجھ سے نہیں چھینا, تو نے اپنے قرب کے لیے مجھے محروم نہیں کیا. اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں اور خدا سے انسان کی محبت اور نزدیکی کو بیان کیا, پھر امام خدا کے سامنے پوری عاجزی کا بیان کرتے ہیں, اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار میں ان تمام چیزوں کو جب سوچتا ہوں تو اب میں تیرے سامنے گواہی دے رہا ہوں. اب امام جب گواہی دے رہے ہیں خدا کی مہربانی کی, تو عزیزوں یہ گواہی کہاں سے دے رہے ہیں؟ امام اپنے پورے اعضاء کے بارے میں کہتے ہیں, یعنی اپنے کہتے ہیں کہ پروردگار میری جو سونگھنے کی صلاحیت ہے میں اس کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں, میری جو سننے کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں, میری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, جو آنکھ کے اندر تم نے حلقے بنائے, جو حدقہ بنایا, جو آنکھ کے اندر لینس بنایا, اس کی جو روشنی ہے اس سے گواہی دے رہا ہوں. یعنی اپنی رگوں کا امام نے ذکر کیا, اس دعا کو آپ پڑھیے گا, رگوں کا ذکر کیا امام نے, اعضاء و جوارح کا ذکر کیا, ہر چیز کا ذکر کیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار میں اپنے پورے وجود سے گواہی دے رہا ہوں کہ تو بہت مہربان ہے. میں فقط اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا کہ تو مہربان ہے, یہ میرا پورا وجود گواہ ہے کہ تو مہربان ہے. تو نے مجھے سونگھنے کی صلاحیت دی ہے, یہ تیری مہربانی تھی. تو نے مجھے اگر صلاحیت نہ دیتا تو میں فاسد غذا کو سالم غذا سے تشخیص نہ دے پاتا, نتیجے میں کیا ہوتا؟ میں فاسد غذا کھا لیتا, نتیجے میں بیمار پڑ جاتا. یہ سونگھنے کی صلاحیت ہے پروردگار, یہ خود گواہی ہے اس بات کی تو مہربان ہے. امام نے اس طرح عزیزوں ہر شے کا ذکر کیا, ہر عضو کا ذکر کیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ پروردگار ان تمام چیزوں کے ساتھ تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ تو بہت مہربان ہے. اس کے بعد جو میں آگے بڑھتے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور دو جملوں کو ظاہر ہے میں چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں, چند نکات میں نے نکالے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کس طرح امام خدا سے مناجات کر رہے ہیں, تاکہ جب ہم روز عرفت توفیق حاصل کر پائیں تو اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں. پھر امام حسین نے ایک مقام پر آ کر اپنا تعارف کروایا, اور آنے کے بعد خداوند عالم سے مقاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں. کس کا واسطہ دیا؟ کہا کہ یا الہی, واسطہ نہیں ابھی, اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, وہ الہ آبائی, اور اے میرے والدین کے پروردگار. اب بتا رہے میرے والدین میں کون ہے؟ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. یعنی اے پروردگار, اے لوگوں جو میری دعا سن رہے ہو, میرے سلسلہ نسب کو پہچانو. میں اپنا جد کس کو بتا رہا ہوں؟ میں اگر یہاں کربلا جانے کے لیے آیا ہوں, میں اگر مدینہ چھوڑ کر مکہ آیا, اب یہاں سے حج چھوڑ کر میں نکلوں گا, تو یہ سوچنا کہ میں کس کی اولاد ہوں, میرا جد کون ہے. میں ابراہیم کی اولاد ہوں, میں اسماعیل کی اولاد ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کو جب سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ. تمام انبیاء, اولو العزم انبیاء مخصوصا, ان کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ ان سب کے وارث ہیں. امام نے خود اس کی جانب اشارہ فرمایا کہ دیکھو مجھے پہچانو, میں ہوں کون, میں ایک عام انسان نہیں ہوں. میرے جد, میرے اجداد کون ہیں؟ میں ابراہیم کی اولاد ہوں, میں اسماعیل کی اولاد ہوں, میں وہی نسل ہوں کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا. اس کے بعد خداوند عالم کی جو غیبی مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے, جس کو ہم اور آپ بعض اوقات محسوس بھی نہیں کرتے, امام نے اس کا تذکرہ بھی کیا اس دعا کے اندر. مثلا کہاں پہ خداوند عالم کا رحمت کا ذکر کیا؟ امام بیان کرتے ہیں کہ ولولا رحمتک, اے خدا اگر تیری رحمت زندگی پر شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لکنت من الہالکین, میں ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا, میں ہلاک ہو چکا ہوتا, میں برباد ہو چکا ہوتا, میں تباہ ہو جاتا اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی. عزیز, رحمت خدا محسوس نہیں ہوا کرتی ہے, یعنی محسوس ہوتی ہے, نظر نہیں آتی ہے. ہم رحمت خدا کے آثار تو دیکھتے ہیں, خود رحمت خدا مجسم صورت میں نظر نہیں آتی. اسی لیے قرآن کریم میں بیان کیا کہ رحمت خدا کے آثار دیکھو, خدا کی رحمت کو پھر اس سے پہچانو. اور رحمت خدا کے آثار کیا کہے گئے؟ بیان کیا کہ جب ہوا چلتی ہے, یہ رحمت خدا کا ایک اثر ہے, آثار ہے. اس ہوا کے پیچھے پیچھے بادل آتے ہیں, رحمت خدا کا دوسرا اثر ہے. اس بادل کے اندر پانی بھرتا ہے, رحمت خدا کا تیسرا اثر. اس کے بعد اسی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی برستا ہے, یہ رحمت خدا کے آثار ہیں. یعنی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم رحمت خدا کو سمجھ سکتے ہیں. امام حسین نے بھی کہا کہ رحمت خدا کو سمجھنا ہو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ اتنے حوادث, اتنے پورا شوب دور, اتنے فساد سے بھرے ہوئے ماحول کے باوجود بچے ہوئے ہو تو کسی وجہ سے بچے ہوئے ہو. کیا وجہ ہے؟ پروردگار اگر تو ولولا رحمتک, تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا, یہ تیری رحمت ہے کہ جس نے مجھے بچایا ہوا ہے. اے خدا غیبی مدد, ولولا سترک, اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی کیا ہوتا؟ لکنت من المفضوحین, تو میں ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہوتا. میں اگر اتنی خطاؤں کے باوجود, اتنی بری نیتوں کے باوجود, اتنی کوتاہیوں کے باوجود معاشرے میں سر اٹھا کر زندگی گزار رہا ہوں, معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, تو پروردگار یہ میرا ہنر اور کمال نہیں ہے, یہ میری اسمارٹنیس نہیں ہے, یہ تیری پردہ پوشی ہے. اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی, اگر تو نے پردے نہ ڈالے ہوتے, اگر تو نے انسانوں کی نگاہوں کے سامنے مجھے چھپایا نہ ہوتا تو میں کب کا رسوا ہو چکا ہوتا. یہ غیبی مدد نہیں ہے خدا کی. ہم ہر لمحہ خدا سے مدد مانگتے ہیں, یہ وہ مدد ہے عزیزوں جو خدا بغیر مانگے کر رہا ہے. شاید ہم کبھی اس چیز کو مانگتے بھی نہ ہو خدا سے باقاعدہ طور پر, لیکن خدا بن مانگے یہ کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا غیبی مدد, خداوند عالم کی غیبی مدد کو امام نے بیان کیا. آگے خدا کی مدد بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وَأَنتَ مُؤَيِّدِ بِالنَّصْرِ, تو نصرت کرنے میں میرا مددگار ہے. وَلَوْلَا نَصْرُكَ, اگر تیری نصرت نہ ہوتی, لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ, تو دشمن مجھ پر غالب آ چکا ہوتا, میں ابھی دشمن کے حلقے میں پھنسا ہوا ہوتا. عزیزو کتنی ہم نے مشکلات دیکھی ہیں, دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس کے باوجود الحمدللہ ہم بہت آزادی کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں جو آزادی, جو کاموں کے لیے سہولت پاکستان میں ہمیں حاصل ہے, بہت سارے ممالک میں یہ سہولت اور آزادی شیعوں کو حاصل نہیں ہے. اتنی مشکلات کے باوجود کہ ہم مختلف جگہوں پر بم دھماکے دیکھتے ہیں, گولیاں دیکھتے ہیں, شہادتیں دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم بہت آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یعنی خداوند عالم, دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا, گھیرنے کی کوشش کی, مگر خداوند عالم نے نصرت کی ہے, دشمن نے ہمیں کبھی گھیر نہیں پایا. ٹھیک ہے شہادت گئی ہے اس راستے میں, شہادت ہماری میراث ہے, हमने शहादतें दी हैं, ये हमारा इफ्तिखार है, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन हमें कभी घेर नहीं पाया। लेकिन इस चीज के पीछे खुदा उन्दे आलम की मदद है कि परवरदिगार अगर तेरी मदद ना होती, तू गैब से मदद ना करता, तो दुश्मन की प्लानिंग तो बहुत ज्यादा है, हमारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं, हमारे तो कोई दिफाई निजाम ही नहीं है, हमने तो सोचा हुआ ही नहीं। मसलन मैं अभी आ रहा था, इसको कोई तनकीद ना समझे, इसको कोई तनकीद ना समझे, बहसियत शिया एक जिम्मेदारी समझ के बात कर रहा हूँ। मस्जिद में दाखिल हुआ, हालात खराब है, उसके बावजूद किसी ने रोका नहीं, चेकिंग नहीं की। मुझे अफसोस हुआ ये देख के हमारे हालात कोई अच्छे तो नहीं है। हम क्यों हमेशा उस वक्त होश में आते हैं कि जब कहीं धमाका हो जाता है। मुझे यकीन है अगर कराची में खुदा न खासा किसी मस्जिद में इमाम बारगाह में कुछ हो जाए, आज शाम को यहाँ पे सिक्योरिटी फराम हो जाएगी। क्यों होने के बाद, होने से पहले क्यों नहीं? हमारी सबकी जिम्मेदारी यही है। हम इंतजार में क्यों बैठे हैं कि कोई कुछ आगे कर जाए फिर हम कुछ करें? किस बात का मौका दे रहे हैं? क्या हमारे ये बच्चे हमें अजीज नहीं है? क्या हमारे ये नौजवान, ये बुजुर्ग हमें अजीज नहीं है? किसी की जान रहेगा तो नहीं है। हमें सोचना चाहिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद इंतजामिया की नहीं है, आपको बता दूं ये जिम्मेदारी हर मोमिन की है। मस्जिद इंतजामिया के साथ ताउन हमें करना चाहिए ताकि वो इस काम को आसानी से कर सकें। हर मोमिन की जिम्मेदारी। बहरहाल यानी हमारा तो कोई निजाम भी नहीं है, मैं कह रहा हूं हमारी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं हो रही, उसके बावजूद खुदा ने बहुत जगहों में महफूज रखा है। खुदाया तेरी मदद, इमाम ने कहा परवरदिगार तू गैबी मदद करता है, तेरी गैबी मदद है कि जिसकी वजह से हम इन चीजों से बचे हुए हैं। उसके बाद इमाम और आगे बढ़ाते हैं और खुदा बंदे आलम की मोहब्बत का जिक्र करते हैं। उसको मैं आपके सामने बयान करूं कि खुदा बंदे आलम की मोहब्बत ही थी कि जिसको अब तक उन्होंने बयान किया। उसके बाद इमाम कहते हैं कि परवरदिगार या मन कल्लहु शुक्री, ऐ वो मेरे परवरदिगार कि जिसके सामने मेरा शुक्र इंतहाई कलील है, ना होने के बराबर है, यानी उसकी नेमतें ज्यादा हैं, उसकी नेमतों के मुकाबले में मेरा शुक्र ना होने के बराबर है, उसके बावजूद फलम या हरिमनी, कभी तूने मुझे महरूम नहीं किया, तूने ये नहीं कहा कि ये तो नासिपास बंदा है मेरा, ये ना शुक्र बंदा है मेरा, मैंने इसको इतना कुछ अता किया, इसने पलट के कभी कहा नहीं परवरदिगार तेरा शुक्र, अब मैं इसको रोक देता हूं, नहीं परवरदिगार तू मेरे नाशुकरी की बुनियाद पर मुझे महरूम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि तू मुझसे मोहब्बत करता है। वह अजुमत खतियती, मेरी खताएं बहुत अजीम है, बहुत बड़ी हैं, फलम यफ़ज़हनी, उसके बावजूद तू मुझे जलील नहीं कर रहा। वह रानी अलल मआसी, तू मुझे गुनाह करते हुए देखता है, यानी परवरदिगार कोई देखे ना देखे, किसी की निगाहों के सामने आऊं या ना आऊं, तेरे सामने से बच नहीं सकता। वह रानी अलल मआसी, तू मुझे गुनाह करते हुए देखता है, जिस लम्हे अंजाम देता हूं उस लम्हे देखता है, फलम यशहरनी, लेकिन मुझे मेरे गुनाह की निस्बत मशहूर नहीं करता, यानी अगर मेरी खता को देखता है तो उसे लोगों में नहीं लाता, उसे लोगों में ला के मुझे रुसवा नहीं करता। अजीज एक पैगाम है खुदा की जानिब से, इमाम ने हमें समझाया कि देखो अगर खुदा के मानने वाले हो, खुदा की सिफात का मजहर है इंसान, तो अगर खुदा वंदे आलम इंसान की बेपना खताओं को जानने के बावजूद लोगों के सामने नहीं लाता, तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, किसी की खता सामने आ जाए तो लोगों में लाके उसे रुसवा नहीं करो, किसी बरादर मोमिन की खता सामने आ जाए इसलाह करो। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की तन्हाई में इसलाह की, उसकी बुराई की निशानदेही की, उसको तन्हाई में अकेले में 1-to-1 उसने उसकी इसलाह कर दी, लेकिन जिसने लोगों के दरमियान किसी की बुराई की तरफ इशारा किया, उसने उसे बर्बाद कर दिया। इमाम हादी का कौल, हमारा बाज़ोकात अमरुल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के नाम पे लोगों की इज्जतें बर्बाद कर देते हैं। हमारे आइम्मा ने कुछ और से कहा है, इमाम ने कहा कि अगर तुम्हें किसी की इस्लाह करनी है, अकेले में बुलाओ, इज्जत के साथ बात करो कि मेरे भाई मैंने तुम्हारे अंदर ये चीज देखी है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये इस्लाह है। खुदा वंदे आलम भी हमारे साथ यही करता है। इमाम ने फरमाया परवरदिगार तू मुझे मुस्तकिल गुनाहों में देख रहा है, उसके बावजूद कभी मुझे मशहूर नहीं करता, मेरे गुनाह की निस्बत लोगों के सामने नहीं आने देता। या मन हफजनी फिस सगरी, ऐ वो परवरदिगार जिसने बचपने में मेरी हिफाजत की। या मन रज़क़नी फी किबरी, ऐ वो परवरदिगार जिसने बुढ़ापे में मुझे गिज़ा फराहम की। ऐ वो परवरदिगार के जिसकी नेमतें बेशुमार हैं और मैं उसकी नेमतों को गिन नहीं सकता, जब गिन नहीं सकता तो उसका शुक्र कहां से अदा कर सकूं। या मन आरजनी बिल खैर, अजीब जुमले, या मन आरजनी बिल खैर, ऐ वो मेरे परवरदिगार जो मेरे साथ नेकी से पेश आया। वो आरस्त हो बिल इसाअत वल इसयान, और बर उसके मुकाबले में मैं उसके साथ बदतमीजी से पेश आया। इमाम के जुमले, या मन आरजनी बिल खैर, ऐ वो मेरे परवरदिगार जो मेरे साथ नेकी से पेश आया, एहसान से पेश आया, मोहब्बत से पेश आया, और मुकाबले में मैं उसके साथ बदतमीजी से पेश आया, मुकाबले में मैं उसके साथ गुनाह के साथ पेश आया। مقابلے میں میں نے وہ کیا جس سے اس چیز نے مجھ کو روکا تھا. حضرت اس چیز کو خداوند عالم کے بارے میں امام نے بیان کیا. اس کے بعد امام نے بیان کیا, اب یہاں پہ چند جملے اور بیان کروں, اس کے بعد زحمتوں کو تمام کروں گا آپ کی. یہاں پہ خداوند عالم کے بارے میں اب تک سب کچھ خدائی کے بارے میں بیان کیا تھا, مگر اب خاص انداز امام اپناتے ہیں ان دعائیہ جملوں میں اور انتا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں خدا کو. یعنی ابھی تک بیان تھا خدائی کا, لیکن اب ڈائریکٹلی خدا سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ پروردگار تو کون ہے, خدا کی پہچان کروا رہے ہیں مجھ اور آپ کو. انت الذی مننتا, اے خدا تو ہی تو ہے جس نے مجھ پہ مستقل احسان کیے. انت الذی انعمتا, تو ہی تو ہے جس نے نعمتیں نازل کی ہیں. انت الذی احسنتا, تو ہی تو ہے جس نے احسان پر احسان کیا. انت الذی اجملتا, تو ہی تو ہے جس نے تمام چیزوں کو میرے لیے خوبصورتی عطا کی. انت الذی افضلتا, انت الذی اکملتا, انت الذی رزقتا, تو نے چیزوں کو کامل کیا, تو نے مجھے رزق عطا کیا. انت الذی وفقتا, تو نے مجھے توفیق دی, جب بھی مجھے کبھی توفیق ملی کسی نیکی کی تیری جانب سے ملی. انت الذی آتیتا, تو نے ہی مجھے ہمیشہ عطا کیا, تو نے ہی مجھے بے نیاز کیا, تو نے ہی مجھے. انت الذی آویتا, تو نے ہی مجھے پناہ دی حوادث کے اندر, تو نے مجھے بچائے رکھا, تو نے مجھے اپنے دامن میں رکھا. انت الذی ہدیتا, تو نے ہدایت کی. انت الذی اصمتا, اگر کبھی کسی گناہ سے بچ پایا تو تیری وجہ سے, جس کو جناب یوسف نے بیان کیا تھا کہ وما ابرئ نفسی, اس گناہ عظیم سے جناب یوسف اللہ کے نبی بچے, اور بچنے کے بعد کیا کہا, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو نہیں کہتا کہ یہ بچ گیا, اس کا بڑا کارنامہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا کام ہی بہکانا ہے, اس کا کام ہی دھوکے کی طرف لے کے جانا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے کہ خدا رحم کر دے. یہ خدا کا رحم تھا جو جناب یوسف اس عظیم مارگ سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کا رحم تھا جو میں بچ گیا. اس کو امام نے بیان کیا, انت الذی اصمتا, خدایا اگر کبھی بچاؤں کسی گناہ سے, توفیق مل گئی بچنے کی تو تو نے عطا کی تھی. انت الذی سترتا, تو ہی تو ہے جو پردہ پوشی کیے جا رہا ہے. انت الذی غفرتا, تو ہی تو ہے جو بخشے جا رہا ہے.
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچر, جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت, گفتگو میں اخلاقی معیارات, گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل, ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی, اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں, تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com.